نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، آج تراویح میں الحمدللہ 27 پارے مکمل ہو گئے. اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ اس انتظار میں ہیں کہ خود اللہ رب العزت آئیں یا فرشتے آئیں. فَلْيَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ او يَأْتِيَ رَبُّكَ او يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آ گئیں تو اس دن کسی کو اس کا ایمان نفع نہیں دے گا. لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ او كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا. بعض روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ 10 علامتیں ایسی ہیں، یعنی قیامت کے آنے سے پہلے پہلے جب تک وہ 10 نشانیاں نہیں آئیں گی قیامت نہیں آئی. انہی میں ایک سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور مشرق میں غروب ہوگا، اور پھر حسب معمول جیسے طلوع اور غروب ہوتا ہے ہوتا رہے گا. بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے 120 سال بعد قیامت آئے گی. اب لازمی بات ہے کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو چونکہ یہ علامت یہ نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہے، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اس وقت دنیا بھر کے جو کافر ہیں وہ ایمان لائیں گے، کلمہ پڑھنے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمانا کہ لا ينفع نفسا ایمانہم، ان کا ایمان اس وقت فائدہ نہیں دے گا. یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان موت کا فرشتہ دیکھ لیتا ہے یا موت کا جو نظر ہے اس پر طاری ہو جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں. توبہ اس وقت تک قبول ہے جب تک معلوم یغرغر، جب تک موت کا غرغرہ اس پر نہیں آتا، موت کا فرشتہ وہ نہیں دیکھ لیتا. لیکن جب دیکھ لیا اس کے بعد پھر اب اس کے ایمان، اس کی توبہ قبول نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ فرعون کو اللہ نے جب غرق کیا اور سمندر میں جب وہ ڈبکیاں کھا رہا تھا، ڈوب رہا تھا، اس وقت اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر، تو اس وقت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اب تمہارا ایمان ہمیں منظور نہیں. پہلے ایمان لاتے پتہ تو تمہیں پہلے بھی سب کچھ تھا، لیکن اس وقت ایمان نہیں لائے. اب جب بالکل ڈوبنے لگے تو جلدی سے کہہ رہے ہیں کہ ایمان لاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا ایمان اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں. تو اس لیے بعض علامات، بعض نشانیاں قیامت سے پہلے آئیں گی، تو ان میں سے ایک بڑی نشانی ہے، اور اس کے بعد کی پھر بعض نشانیاں دیگر ہیں. بعد نے فرمایا کہ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا چکے ہوں گے، اسی طرح دابت الارض کا نکلنا ہے، عدن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہکا کر ملک شام میں لے جائے گی. اب بظاہر ایسی علامات آ رہی ہیں، اور اسی طریقے سے ایک دھوئیں کا نکلنا ہے، یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے. تو یہ سب بڑی بڑی علامتیں ہیں قیامت کی جو باقی ہیں. باقی جہاں تک چھوٹی چھوٹی علامات ہیں اس میں سے تو اکثر آ چکی ہیں، اب صرف بڑی نشانیاں باقی ہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے ان کو پورا فرما دیں گے. اسی طرح فرمایا کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا جو حال ہے وہی حال میری امت کا بھی ہو جائے گا. بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے. ایک فرقہ جو ہے وہ نجات پائے گا اور باقی سب جہنم میں جائیں گے، الاعوذ باللہ. اللہ تعالی محفوظ فرمائے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، وہ جماعت ہوگی جو میرے طریقوں پر ہوگی اور میرے صحابہ کے طریقوں پر ہوگی. اب آدمی سوچ لے صحابہ کے طریقے پر کون ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر کون ہے، یعنی یہ کسوٹی بیان کر دی. جس طریقے سے آپ سنار کے پاس جاتے ہیں نا، تو سنار جو ہے بظاہر تو ہر چمکنے والی چیز سونا نظر آتی ہے، لیکن وہ سونا نہیں ہوتی. اس لیے سنار کا کام یہ ہے کہ اس سونے کو کسوٹی پر گھس کے دیکھتا ہے، اس کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ بھائی اس میں کھوٹ ہے نہیں ہے، اصلی ہے یا نقلی ہے. اسی طریقے سے ہم اپنے اعمال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسوٹی پر پرکھ کر دیکھ لیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا نہیں کیا، صحابہ نے کیا یا نہیں کیا. یہ کسوٹی ہے ایمان کے پرکھنے کی. اب ہر آدمی دیکھ سکتا ہے آسانی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا تھا، آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے. آپ کے دور میں اذان سے پہلے کچھ پڑھا جاتا تھا یا نہیں پڑھا جاتا تھا، آج پڑھا جا رہا ہے یا نہیں پڑھا جا رہا. اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں، ایک چیز نہیں ہے، بدعات کی بے انتہا قسمیں. آدمی خود اندازہ لگا دے، ہمیں کہنے کی بھی ضرورت نہیں. آپ نے ایک پیمانہ بتا دیا کہ ماں آنا علی، میں جس طریقے پر ہوں، جو میرے طریقوں پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقوں پر. اب آپ کو پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اسی کا مطلب ہے اہل سنت والجماعت. اچھا، ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ خالی کہہ دینے سے اہل سنت والجماعت نہیں ہوتا. کہنے کو تو بہت سے لوگ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت. اہل سنت وہ ہیں جو سنت طریقوں پر ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ سنت کہلاتا ہے. یہ ترجمہ ہے ما انا علیہ، جو میرے طریقوں پر ہو، اور واصحابی میری جماعت. تو اہل سنت والجماعت، صحابہ کرام یہ آپ کی جماعت. تو اسی لیے ہم جو کہلاتے ہیں نا اہل سنت والجماعت، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہیں اور جو صحابہ کرام کے طریقوں پر. بس کیونکہ آپ نے فرما دیا کہ یہ فرقہ ہے جو نجات پانے والا ہے، اس کے علاوہ باقی جتنے فرقے ہوں گے وہ سب جہنم میں جائیں. تو آدمی، ہر آدمی کے لیے اب کسوٹی آسان ہو گئی. آدمی پرکھ لے کہ جو میں عمل کر رہا ہوں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا صحابہ کرام میں سے کسی نے کیا. اگر صحابہ کرام نے کیا تو آپ سرانکوں پر کیجئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو میرے صحابہ کرام ہیں، خلفاء راشدین، میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت، یہ انسان کو نجات دے. تو بہرحال یہاں پر آپ نے فرما دیا کہ ان الذین فرقوا دینہم کانوا شیعا لست منہم فی شیء، جن لوگوں نے دین میں فرقے بنائے اور مختلف جماعتوں میں وہ آئے، لست منہم فی شیء، انما امرهم الی اللہ، ان سب کا امر جو ہے، ان سب کے جو کام ہیں، اعمال ہیں، وہ اللہ کے حوالے. ثم ینبئهم بما کانوا یفعلون، جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ اس کی خبر کریں گے، تم نے کیا 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 نہیں کیا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بعض لوگ وہ ہوں گے کہ جن کے چہرے بھی روشن ہوں گے، جن کے ہاتھ بھی روشن ہوں گے، یعنی علامات ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتی ہیں، اور وہ قریب آئیں گے لیکن آپ کے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی. تو آپ فرمائیں گے بھائی یہ تو میرے لوگ ہیں، آپ دیوار کیوں قائم کر رہے ہیں؟ تو کہا جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کس طرح سے نئی نئی باتیں ایجاد کی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلے گا تو آپ فرمائیں گے سحقن سحقن، انہیں اس سے دور کر دیا جائے. تو اس لیے بعض اوقات بعض باتیں ہمیں لگتی بڑی اچھی ہیں، لیکن دیکھنا چاہیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے یا نہیں. ایک زمانہ آئے گا، اور یقیناً وہ زمانہ اس سے ہم گزر بھی رہے ہیں اور آگے مزید آئیں گے، کہ سنت طریقہ انسان کو اوپرا اوپرا معلوم ہوگا، اور جو بدعات ہیں اس کو آدمی خوب سمجھے گا. اس لیے کہ بدعات کا چلن ہوگا، لوگ ان سے واقف ہوں گے، اور جب ان کو سنت بتائی جائے گی وہ کہیں گے جی یار یہ تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں. ایک دفعہ ایک ہمارے مسجد کے نمازی تھے، قبرستان جانا ہوا، ہمارے دوست بھائی احمد اللہ کے والد کی غالباً کی بات. قبرستان میں جب ان کو دفن کیا تو اب جب میں موجود تھا تو میں نے ان کو بتایا بھائی اس طرح دفن کریں. تو ان کے عزیزوں میں سے ایک نے کہا بھائی یہ تو ہم نے کبھی سنا نہیں. میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، جس طرح سنا ویسے کر لو بھائی، نہیں کوئی پت کرنا چاہتا تو جیسے چاہو کرو. اب عموماً 99% لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ قبر میں مردے کو دفن کیسے کریں. عام طور پر سیدھا لٹا دیا جاتا ہے، اس کی گردن ایسے موڑ دی قبلے کی طرف، لو جی ہو گیا. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. طریقہ یہ ہے کہ بالکل اس کو دیوار سے لگا دیں، یعنی کروٹ دے دیں پوری، اور پورا اس کا جسم، اس کا چہرہ پورا قبلے کی طرف کر دیں. اب ہمارے یہاں اصل میں جو قبریں جو بنتی ہیں وہ صندوقی قبریں بنائی جاتی ہیں، یعنی پہلے سیدھی بنتی ہیں، پھر تھوڑا نیچے، پھر اور نیچے جاتے ہیں، تو بالکل سیدھے لٹا دیتے ہیں اس کو. حالانکہ جو قبریں ہیں جہاں پر اگر مٹی اس طرح کی جیسے ہمارے یہاں ہوتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے بنانے، یہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن اس سے افضل طریقہ یہ ہے کہ وہ بغلی قبریں بنائی جائیں، اور بغلی قبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بالکل سیدھی بنتی ہے اور نیچے جا کے پھر جو ہے وہ اس کو کھودا جاتا ہے اور پھر اس مردے کو بالکل اندر کر دیا جاتا ہے، تو سیدھا نہیں لٹاتے، بالکل کروٹ دے کے لٹاتے ہیں اور پھر اس کے آگے جو ہے وہ کچی اینٹیں لگا دیتے ہیں اور مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ تو ہمارے یہاں باقاعدہ وہ نیچے اس کو کر کے پھر اس کے اوپر سلیبیں رکھی جاتی ہیں، لیکن پورا ہم سنت کے مطابق اس کو دفن نہیں کرتے۔ تو اب یہ طریقے تو بھائی زندگی میں سیکھنے چاہیے نا، زندگی میں ہم سیکھتے نہیں، مرنے کے بعد آتے نہیں، نتیجہ یہ کہ ہم اپنے مردوں کو سنت طریقے پر دفناتے تک بھی نہیں، ورنہ طریقہ یہی ہے کہ جب آدمی قبر میں کسی مردے کو اتار، اچھا اس میں بھی بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں، خواتین کا جنازہ ہے اس میں محرم نہ محرم کی کوئی قیدی نہیں ہوتی، جس کا جی چاہ رہا ہوتا ہے وہ قبر میں گھس رہا ہوتا ہے، ارے بھائی وہاں تو پردہ کرنا چاہیے چاروں طرف، لیکن اب یہ بھی تو تب ہے نا جب زندگی میں کوئی پردہ کرے، زندگی میں ہی پردہ نہیں ہوتا، تو جن کا زندگی میں پردہ نہیں ہوتا لوگ مرنے کے بعد بھی احتیاط نہیں کرتے، جہاں ہوتا ہے یہ سب کچھ تو وہ ان چیزوں کا خیال بھی رکھتے ہیں، اسے ایک بڑی چادر لے جانی چاہیے، چاروں طرف جو ہے اس کے پردہ کریں جب اس کو قبر میں لٹا رہے ہوں، اور صرف جو اس کے محرم رشتے دار ہیں اس سے مراد ہے کہ ان کا جو ہے وہ بیٹا ہے، والد ہیں، نانا ہیں، چچا ہیں، جو بھی محرم رشتے دار ہیں وہ قبر میں اتر کر اس میت کو، خاتون کو خاص طور پر، وہ اتاریں۔ مردوں کا تو کوئی معاملہ نہیں، اس میں محرم نہ محرم کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ان میں بھی جو ان کے قریبی عزیز ہیں انہیں کو یہ خدمت انجام دینی چاہیے، لیکن بہرحال لیکن خواتین کے معاملے میں تو ایسا کرنا چاہیے۔ ابھی دو دن تین دن پہلے جو جنازہ آیا خاتون کا جنازہ تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ سرحانہ کس طرف ہے، تو ایک صاحب بڑے دیکھنے کے لیے، میں نے کہا آپ کیا لگتے ہیں، تو ایک عام سا آدمی تھا، میں نے کہا ارے خاتون کا جنازہ ہے، کسی محرم کو بھیجو، کوئی اس کا چچا تایا بھائی با والد کوئی موجود ہے وہ بتائے، یعنی ہر آدمی جس کا جی چاہ رہا گزرا اس کا سب دیکھنے کے لیے کہ سر کس طرف۔ تو اتنے میں ایک اور آ گیا کہ وہ میں نے بھی دیکھنا ہے، میں نے کہا بھائی یہاں چہرہ نہیں دکھا رہا ہے، تم جاؤ کھڑے ہو سب کے اندر جا۔ تو مطلب بالکل ذرا بھی تمیز نہیں ہے اس بات کی کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا، نہ زندگی میں نہ مرنے کے بعد۔ اور بھائی جب زندگی میں ہم اس کی پرواہ نہیں کریں گے تو مرنے کے بعد کون، جیسی زندگی گزرے گی پھر مرنے کے بعد بھی ویسے سب کچھ ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اپنی زندگی سنت کے مطابق گزارنی چاہیے۔ انشاءاللہ سنت کے مطابق گزاریں گے تو مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیں گے کہ پھر انشاءاللہ سنت کے مطابق ہی تدفین ہو، پھر کفن بھی سنت کے مطابق ہوگا، پھر دفن بھی سنت کے مطابق ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہ تھا کہ جب تدفین کر لی اس کے بعد پھر وہاں کچھ دیر ٹھہرتے تھے، اور خاص طور پر آپ ہدایت فرماتے تھے ان کو جو اس کے خاص عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، کہ یہاں پر قبر پر رکو، باقی لوگ جانا چاہیں تو جائیں، جو قریبی ہیں وہ اتنی دیر رکیں جتنی دیر میں ایک اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے اور اس کو ذبح کر کر اس کا گوشت تقسیم کر دیا جاتا ہے، کم از کم اتنی دیر رکیں، اور رک کر اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کریں، اس لیے کہ وہ مشکل ترین وقت، آج کون رکتا ہے، ایسے بھاگتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ اگر نہیں بھاگیں گے تو کوئی پکڑ لے گا، وہاں رکنا چاہیے، کچھ دیر رکے اس کے لیے ثابت قدم کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو ثابت قدم رکھ، یہ اس وقت نازک وقت ہے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ تو ہمارا معاملہ یہ کہ چونکہ ہمیں زندگی میں ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی ہے، اور بس جیسے زندگی گزر گئی گزر گئی، ہم نے اس طرح زندگی کو سمجھ لیا کہ کھائے پیئے مر گئے، دنیا میں آئے کھائے پیئے جان بنائی، پھر کمزوری کا زمانہ آیا مر گئے ختم، یہ تو جانور بھی کر لیتے ہیں بھائی، ہمیں ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے، سنت طریقوں کی گھر میں ہمیں تعلیم ہونی چاہیے۔ میں ہمیشہ اس موقع پر کہا بھی کرتا ہوں کہ احکام میت نام کی کتاب گھر میں رکھیے، اور روزانہ ایک صفحہ کم از کم گھر میں پڑھ کر سنائیں، گھر والوں کو پتہ چلے، مرنے کی تیاری زندگی میں کریں، مرنے کے بعد تیاری نہیں ہوتی، مرنے کے بعد تو ماما نے کہہ دیا ایسا کر لے، چاچا نے کہہ دیا ایسے کر دیا، تاؤ نے کہہ دیا یوں کر لے، بس چاچا ماما کا دین ہوتا ہے، پھر حضور کا دین وہاں نہیں ہوتا، سارے کام وہ ہوتے ہیں جو خلاف شرع ہوتے ہیں۔ عورت ہے اس کا سب منہ دیکھ رہے ہیں، بھائی منہ دیکھ لو، بھائی منہ دیکھ لو، اب جو رشتے دار آئے ہوئے محرم نہ محرم سب گھس گئے، شکل دکھائی جا رہی ہے، اللہ کے بندو کم از کم اب تو بیچارے کو گناہوں سے بچا لو، زندگی میں تو ہم نہیں بچے، لیکن اب وہی بات آتی پھر کہ زندگی چونکہ ایسی گزری اس لیے بعد میں پتہ ہی نہیں ہوتا کون محرم کون نہ محرم. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسے معاملات ہوتے ہیں, اس میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے بھائیو. بات یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے, اس سے پیار ہونا چاہیے, آپ کے طریقوں کو جو ہے وہ پھیلانا چاہیے. تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی تو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جب آئیں گے تو ان کی دیوار کھینچ دی جائے گی اہل بدعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. تو آپ فرمائیں گے سوحقن سوحقن, انہیں مجھ سے دور کر دو. تو بہرحال یہ ہے آپ کا پیمانہ, ما انا علیہ واصحابی. ہر آدمی دیکھ لے زندگی میں بھی موت میں بھی. دیکھو بھائی خاص طور پر جو چیزیں زندگی میں آپ نے کی, مثلا آپ کے زمانے میں بھی لوگ پیدا ہوتے تھے کہ نہیں, یا پیدا ہونے شروع ہوئے اس زمانے میں پیدا ہوتے تھے, تو پیدائش کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا وہ ہم کر لیں, تربیت کس طریقے سے کی وہ کر لیں, بچہ 7 سال کا ہو جائے تو کیا احکام ہیں, 10 سال کا ہو جائے تو نماز کے لیے کیا احکام ہیں, بالغ ہو جائے تو کیا احکام ہیں, یہ ساری چیزیں موجود ہیں. ہم اگر پڑھیں گے سنیں گے کسی سے تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. اسی طریقے سے پھر جو ہے وہ نکاح اور شادی کے جو ہے وہ ہیں کہ نکاح, اب آج کل 40-40 سال گزر جاتے ہیں, وہ اپنے کہتے ہیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا تو کرے گا, بھائی پتہ نہیں کب پیروں پہ کھڑا ہوگا بےچارا, نہ پیروں پہ کھڑا ہوتا نہ شادی کرتے. عورتیں بےچاری 30-30, 35-35, 40-40 سال کی دوشیدہ کہلاتی ہیں. اب دوشیدہ کہاں رہی بےچاری, وہ عمریں تو یہ ہیں کہ جو ہے وہ کم عمری میں یعنی بالغ ہونے کے بعد مرد کا بھی تقاضا ہوتا ہے جسم کا, عورت کے بھی جسم کے تقاضے ہوتے ہیں. اگر ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہم رشتے اگر نہیں کرتے تو اس کا گناہ بھی ماں باپ کو جائے گا, اور اگر بچے جو گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس کا گناہ ماں باپ کو. اب آج کل یہ ایسی روٹین چل گئی ہے کہ جی بچی پڑھ رہی ہے, اور بھائی 20 سال کی ہو گئی 50 سال کی ہو گئی لیکن ابھی پڑھ رہی ہے, پڑھائی تو کبھی ختم نہیں ہوگی. ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ان کی بچی کرتی نہیں شادی, 30 سال کی ہو گئی, کہتی ابھی تو میں پڑھوں گی. میں نے کہا ٹھیک ہے پھر وہ پڑھتی رہے گی. حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمت اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب عمریں ہوتی ہیں شادیوں کی تو ہم کرتے نہیں, رشتے آتے تو کہتی ابھی تو بچی پڑھ رہی ہے, اور جب رشتے آنے بند ہوتے پھر جاتے ہیں کسی مولوی صاحب کو, جی تعویذ دے دیں بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا. اچھا وہ پڑھ لی اس نے اچھا خاصا جناب ماسٹر کی ڈگریاں کر لیں, اب اس کے بعد جو مل رہا ہے وہ میٹرک پاس, نہیں اس سے تو نہیں کرنی ہے, تو میری جو ہے وہ برابر کا نہیں جوڑ کا نہیں, اب اس کو حقیر سمجھیں گے جو بیچارہ میٹرک پاس ہوگا یا انٹر پاس ہوگا, اب اس کو چاہیے کہ اس سے ذرا اعلیٰ درجے کا تعلیم یافتہ ہو, لیکن اسی میں عمریں گزر جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں. ایسے کئی گھرانے میرے سامنے ہیں جن کی بچیاں آج بھی 45-50 سال کی ہو گئی بیٹھی ہوئی ہیں گھروں پہ لیکن رشتے نہیں, پھر خرابیاں معاشرے کے اندر پیدا ہوتی ہیں پھر ہم روتے ہیں. لیکن یہ ساری خرابیاں ہمارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہیں. ماں صاحب مصیبت ان فبی ماں کیسے بتائی دی کم, تمہیں جو کچھ بھی کو مصیبت پہنچی تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا ذرا ہے, یہ سمجھ لیجئے اچھی طرح سے. تو بہرحال یہ میں نے بات اس لیے عرض کر دی کہ بحیثیت ایک خیر خواہ کے, کیونکہ الدین النصیحہ, دین خیر خواہی کا نام, آپ ہمارے بھائی ہیں دینی بھائی ہیں, اور سچی بات یہ ہے کہ اس بھائی سے بڑھ کر ہیں جو ماں جایا ہوتا ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوة, مومن جو ہیں وہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں, اور اخوة اس بھائی کو کہتے ہیں جس کا باپ ایک ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام ہم سب کے باپ ہیں یا نہیں, اس اعتبار سے ہم سب بھائی ہیں, ایک برادری میں بندے ہوئے ہیں, اور پھر خاص طور پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جب پڑھ لیا تو ہم اس برادری سے تعلق رکھتے ہیں, اب ہمارا اور آپ کا دکھ سکھ سب ایک ہے. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم, اپنے بھائیوں کی اصلاح کرو, اگر کہیں خرابی نظر آتی ہیں اس کو بیان کرو, اس کو کہو کہ بھائی دیکھو یہ خرابی ہے, اس سے خرابی پیدا ہوتا. اور پھر فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون, اللہ سے ڈرو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے. تو یہ خیر خواہی کے طور پر میں نے کہا, خدا نہ کرے نہ کسی پر کوئی طنز ہے نہ کسی کو برا بھلا کہنا مقصد ہے, لیکن ایک دین کی بات ہے, معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہماری ان خرابیوں کو دور فرما کر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے فرمائے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, جو آدمی ایک نیکی کرے گا اللہ تعالی اس کو 10 گنا اجر عطا فرمائے. ومن جاء بالسیئۃ, اور جو آدمی کوئی برائی کرے گا, فلا یجزا الا مثلہا, اس کو بدلہ اتنا ہی دیا جائے گا جتنی اس نے برائی کی ہے. یعنی ایک برائی کا بدلہ ایک ہی برائی بدلہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک برائی کی ہے اور دس گنا برائی کو بڑا چڑھا کر اس کی سزا دی جائے گی, ایسا نہیں. وہم لا یظلمون, کسی پر ظلم نہیں کیا جائے. آگے اللہ فرماتے ہیں قل اننی ہدانی ربی, یہ وہ ہدایت جو میرے رب نے مجھے عطا فرمائی ہے, صراط الی صراط مستقیم, سیدھے راستے کی, دینن قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. اور آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, کہ میری نماز اور میرے جو ہے وہ ارکان جو بھی ہیں نسک, محیایا میرا جینا میرا مرنا, للہ رب العالمین, سب اللہ رب العالمین کے لیے, لا شریک لہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے, وہ بذالک امرت, اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے, وانا اول المسلمین, میں سب سے پہلے فرما بردار. اس سے ہمیں یہ بات بتا دی کہ بھائی ہمارا مرنا جینا, موت اور حیات, ہماری نماز, ہماری عبادتیں, سب کی سب خالصتاً ہوں اللہ رب العالمین کے لیے, اور اس کے ساتھ کسی کو ہم نے شریک ٹھہرائیں, اور سب سے پہلے فرما بردار ہم بن جائیں. اسی طرح دیکھیے آخر فرمایا قل غیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء, کیا اللہ کے علاوہ میں کوئی اور رب تلاش کروں, حالانکہ وہ ہمارا سب کا رب ہے. ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, یہ بڑی اہم بات, کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. بات جاہلی کہتے تھے بھیا کر لو بھائی, قیامت میں مجھے میرے پر لاد دینا اپنا بوجھ. کیا لاد لے گا بھائی تو, مرنے کے بعد مکھی تو ہٹا نہیں سکتا اپنے اوپر سے, مچھر کاٹ لے تو اس کو اڑا نہیں سکتا, چونٹی کاٹ لے تو اس کو ہٹا نہیں سکتا, ہاں بوجھ کیا لدواؤ گے. بعض جاہل لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, او بھائی میں ذمہ دار ہوں, میں نمٹ لوں گا, تو کر لے جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر لے, بڑا بےچارا خیر خواہ بن رہا ہے. تو یہاں اللہ فرمائے ولا تزر واجرۃ وزر اخرى, کسی کا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا, جو غلط کام میں نے کیے ہیں اس کا بوجھ مجھے اٹھانا پڑے گا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب مردہ جب کوئی آدمی مر جائے تو مردے پر آہو بکا نہ کرو, چیخو چلاؤ مت, رو پیٹو نہیں, گریبان مت پھاڑو, اپنے بالوں کو مت نوچو, سینہ کو بھی نہ کرو, اپنے سر کو دیواروں میں مت مارو. بعض لوگوں کو دیکھا کہ موت ہو گئی, اب سر پہ دیواروں پہ مار رہے, بس ساتھ میں دفن ہی ہو جا, پتہ چل جائے گا. مرتا کوئی نہیں, ساتھ جاتا کوئی نہیں, پہلے سب کچھ کر لیتے ہیں. وہ اتنے تو خیر خواہ ہے, اتنے تو بچہ ہے, ساتھ میں ایک کے بلے اس کا دل لگ جائے گا کہ چلو بھائی بھی ساتھ میں آ گیا. تو یہ فرمانا ہے بھائی اس کا نے جو کیا وہ اس کا وہ اٹھائے گا, جو تو کر رہا تو اٹھائے گا. لیکن یہاں ایک بات یہ فرمائی کہ تمہارے رونے پیٹنے سے مردے کو عذاب ہوتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بوجھ ہر آدمی اپنے پر اٹھائے گا تو رو تو یہ رہا ہے, پٹ وہ کیوں رہا ہے, رو میں رہا ہوں اور میرے بھائی کو عذاب ہو رہا رونے کا. یہ اس صورت میں ہے جبکہ زندگی میں رونے والے نے نصیحت نہیں کی, وصیت نہیں کی. اس کو پتا تھا کہ سب روئیں گے, پیٹیں گے, چیخیں گے, چلائیں گے, لیکن اس نے منع نہیں کیا. اس لیے بھی ضروری ہے کہ مرنے سے پہلے نصیحت کرو, وصیت کرو کہ بھائی دیکھو میں مر جاؤں, سنت کے مطابق کام کرنا, میرے مرنے پر رونا پیٹنا نہیں. دیکھیں رونا بھی دو طرح کا ہے, ایک یہ کہ آنکھوں سے آنسو نکل گئے کوئی حرج نہیں, یہ تو شفقت کی بات ہے. کسی کا بیٹے کا انتقال ہو گیا یا والد کا انتقال ہو گیا یا بیٹی کا ہو گیا یا والدہ کا ہو گیا, اب جو محبت ہمیں ان سے ہے اور تو لازمی بات ہے اس کی بنا پر ہماری آنکھوں سے آنسو بھی آئیں گے, ہمارے دل میں غم بھی ہوگا. شریعت نے یہ فطری چیز ہے, اس سے منع نہیں کیا. لیکن منع کیا ہے, منع یہ ہے کہ کپڑے پھاڑ رہا ہے, سینہ بال نوچ رہا ہے, سر دیوار میں دے دے کے مار رہا ہے, قابو میں نہیں آ رہا, چار چار آدمی پکڑ رہے ہیں, کبھی ادھر سے ادھر, کبھی ادھر سے ادھر, جن نہیں چڑھ جاتے کسی کے اوپر جو قابو میں نہیں آتا. تو وہ معاملہ ہوتا ہے بعض گھروں کے اندر, اس سے منع کیا, یہ نہ کرو. اس کا مطلب کیا ہے کہ تم جو کر رہے ہو اللہ نے بڑا ظلم کر دیا تمہارے ساتھ, مار دیا اس بیچارے کو, مارنا نہیں چاہیے تھا اللہ کو. اللہ تعالیٰ کو مشورہ ہم دیتے ہیں کہ اللہ ابھی تو وقت بھی نہیں تھا اس کے مرنے کا, آپ نے اس کو مار دیا, تو ظالم پھر کون ہوا؟ اللہ تعالیٰ کو ظالم بنا دیا ہم نے, ہم کر کچھ نہیں سکتے, بچا لیتے اس کو اگر تمہارے ہاتھ میں کچھ تھا تو. اور بھائی جب ہماری اپنی زندگی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے تو ہم دوسرے کو کیا بچا سکتے ہیں؟ ہاں جو کوششیں کر سکتے ہیں اسباب کے درجے میں وہ کوشش کرنی چاہیے, اس سے کوئی منع نہیں کیا. اچھے سے اچھا, بہتر سے بہتر ڈاکٹر کو دکھاؤ, اور جو اسباب کے درجے میں آپ کر سکتے ہیں اس میں کر لیجئے. لیکن اگر کوئی شخص کسی کے مرنے پر اس طرح سے روتا پیٹتا ہے جو شکوے شکایت کے ذیل میں آ جاتے ہیں, تو ایسی صورت میں چونکہ مرنے والے نے یہ سب کچھ زندگی میں دیکھا, اس کو پتا تھا کہ ایسا ہوگا, لیکن اس نے اپنے گھر والوں کو اس سے منع نہیں کیا. اب جو لوگ روئیں گے گھر والے اس طریقے سے, تو یہ ایسی سمجھا جائے گا کہ وہ مرنے والے کی طرف سے وصیت تھی کہ مرتے رہو بھائی, کیسی روتے رہنا. دیکھیے زمانہ جاہلیت کے اندر جب کسی بڑے آدمی کا انتقال ہو جاتا تھا نا, تو کئی سال تک لوگ روتے تھے, اور بلکہ کرائے پر عورتیں منگوائی جاتی تھیں رونے والوں کی. وہ سامنے سے دیکھا کہ بھائی گروہ چلا آ رہا ہے, تو بدر گھر میں اس نے فوراً دھاڑ ہوئے رونا پیٹنا شروع کر دیا, اور پھر وہ عربی میں اپنے کہتے تھے وا جبی اللہ وا قمرا وا شمسا. اور یہ سب کیوں ہوتا تھا؟ کہ کہیں گے ارے بھائی کتنا بڑا آدمی ہے, چار سال ہو گئے مرے ہوئے لیکن آج بھی رو رہے ہیں. وا شمسا کا کیا مطلب؟ ہائے وہ آدمی جو چاند سورج جیسا تھا, وا قمرا ہائے وہ شخص جو چاند جیسا تھا چلا گیا دنیا سے, وا جبی اللہ وہ پہاڑ جیسا میرا بھائی جس کا سینہ جو 36 انچ کا تھا چلا گیا دنیا سے, اب وہ رو رہے ہیں. تو یہ باقاعدہ زمانے جاہلیت میں کرائے پر عورتوں کو بلوایا جاتا تھا جو روتی تھی پیٹتی تھی باقاعدہ لوگوں کو دیکھ کر, اور یہ بتانے کے لیے کہ مرنے والا بہت بڑا آدمی تھا, مرے ہوئے اس کو 10 سال ہو گئے لیکن یہ آج تک لوگ اس کو رو رہے ہیں. ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے, ہر عید پر ہم جا رہے ہیں تیار ہو کر بچوں کو لے کے, اینک مینک لگا کے بچے کو اور پہنا کے ہم تو جا رہے ہیں گھومنے کے لیے, چلو بھائی فلاں مر گیا تھا عید پہلی عید ذرا ہوتے ہوئے چلیں, اب اس کو جا کے رلائیں گے, وہ بیچاری رونے بیٹھ جائے گی, اس کے بعد اچھا بھائی ہم چلتے ہیں چلے گا. تو یہ بھی جائز نہیں اس طریقے سے کسی کو موت کو یاد دلانا بار بار کہ بھی آج کے دن مرے تھے وہ, اب رو رہے پیٹر بھائی جو دن چلا گیا چلا گیا, 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے. صرف عورت کے لیے ہے کہ اپنے شوہر کا 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے, اس کے علاوہ کسی انسان کے لیے. ایک صحابی بلکہ غالباً حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ تھا کہ ان کے والد کا انتقال ہوا, بہرحال ذہن میں میرے اس وقت ایسے ہی ہے, تو جب 3 دن گزر گئے تو انہوں نے باقاعدہ خوشبو لگائی, تو پھر آپ نے کہا کہ میں نے مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں تھی, اور اسی طریقے سے مطلب بناؤ سنہار کیا, اور یہ بتایا کہ میں نے صرف اس لیے کیا ہے کہ ہمیں حکم یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ ہم سوگ نہ منائیں, تو چونکہ 14 دن ہے آج اس لیے میں نے کیا تاکہ شریعت پہ عمل ہو جائے. میرا مقصد ہار سنگھار کرنا نہیں ہے, لیکن صرف میں بتانا چاہتی ہوں کہ 3 دن کے بعد سوگ نہیں. تو یہ بات ہمیں پتہ جب چلے گی جب ہم سیکھیں گے بھائی. تو بہرحال یہ گھروں میں وصیت بھی کرنی چاہیے کہ دیکھو بھائی مرنا تو بھائی سب نے, میں بھی نہیں بچوں گا آپ بھی نہیں بچیں گے, ہر ایک نے جانا ہے. ہم نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو اپنے ہاتھوں سے دنیا سے روانہ کیا, ہمیں پتہ نہیں کون روانہ کرے گا, اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن ہمیں وصیت کرنی چاہیے کہ سنت کے مطابق سب کام کرنا بھائی, سنت سے ہٹ کے کوئی کام مت کرنا. میری تدفین میری تکفین اور نماز جنازہ بھی کسی متبع سنت سے پڑھوانا, ایسے شخص سے جو متبع. آج کل یہاں بڑا عجیب رواج ہے, بیٹے کو نصیحت کیجیے ابا کی خواہش تھی کہ بیٹا پڑھائے, بھائی ٹھیک ہے ضرور پڑھائے منع نہیں ہے, لیکن کم از کم وہ صاحب شریعت تو ہو, اسے نماز جنازہ تو آتی ہو. بعض کو نماز جنازہ بھی نہیں آتی, اور بعض تو اتنے بے ادب ہوتے ہیں, کم از کم اتنا تو کر لو کہیں جاؤ تو کم از کم اجازت لے لو کہ بھائی میری خواہش ہے کہ میں نماز جنازہ پڑھانا چاہتا ہوں, میرے والد تھے آپ کی اجازت ہے, اتنا حق تو بنتا ہے. ایک صاحب ابھی ان کا انتقال ہوا والدہ کا, تو مجھے کوئی اعتراض نہیں, حالانکہ وہ بچہ پڑھا ہوا ایسی نہیں, میں جانتا ہوں اس کو, تو میں جنازے کے لیے جب آگے گیا تو وہ آ گیا, میں پڑھاؤں گا, میں نے پڑھا لے بھائی آ گیا. اب اسے یہی نہیں پتا پائتی میں کھڑا ہو رہا ہے, میں نے کہا بھائی سرہانے کی طرف کھڑا ہو, اس کو سرہانے کی طرف کھڑا کیا. اس کے بعد اس کو یہ نہیں پتا کہ نماز جنازے کے اندر تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ نہیں, چاروں تکبیر میں ہاتھ اٹھائے, پتہ نہیں پڑھا بھی کیا ہوگا اس نے. جب اس کو یہی نہیں پتا کہ نماز جنازہ پڑھا کیسے جاتا ہے, تو کم از کم اگر تم نے پڑھانا ہے تو کم از کم اپنے باپ کے جنازے کی کچھ تیاری تو کر لو, کچھ دعائیں تو یاد کر لو, جو دعائیں تم اپنے والد کی مغفرت کے لیے کرو. وہ کام اختیار کرتے ہیں جس کا شریعت نے ہمیں حکم نہیں دیا. جب جنازہ ہو جاتا ہے اب ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہوئے دعا کراؤ, حالانکہ اس پر دعا مسنون نہیں ہے. دعائیں مسنون وہ ہے جو نماز جنازہ, اصل میں دعائیں جنازہ ہے وہ, اس وقت پڑھی جاتی ہیں. اور پھر وہ ایک دعا نہیں ہے, بارہا کئی دعائیں ہیں الحمدللہ. ہمارا معمول ہے, میں تو تہدی سے نعمت کے طور پہ کہتا ہوں کہ میں تو ہر جو بھی جنازہ ہوتا ہے یہ سمجھ کے پڑھاتا ہوں یہ میرا جنازہ ہے, میرے بھائی کا ہے، میرے باپ کا ہے، میرے بیٹے کا ہے، تو آدمی کس خلوص کے ساتھ پڑھائے گا؟ ایسے ہی پڑھانا چاہیے، اس کے لیے جو بھی دعائیں ہیں وہ آپ اس کے لیے کریں کہ آپ اس سے بہتر ہدیہ تحفہ کو بھیج نہیں سکتے. اب آپ چاہے ایک پیٹی لاکھ کی، لاکھ روپے کی پیٹی سرانے رکھ دو، کام آئے گی اس کو؟ اس کو دعائیں کام دیں گی. اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ جس جنازے میں 40 آدمی شریک ہو جائیں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، جس جنازے میں 3 صفحے ہو جائیں اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں. تو اس لیے بعض اوقات لوگ کم ہوتے ہیں پھر بھی 3 صفحے بنا لیتے ہیں، بھائی 4 صفحے آگے آ جائیں، 3 صفحے دوسرے میں آ جائیں، 2 آدمی پیچھے آ جائیں، تو 8-10 آدمی ہیں ان کی بھی 3 صفحے بنا لو، تاکہ حدیث میں وہ جو آیا کہ 3 صفحے اگر ہو گئیں اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کریم ہے، جب ہم وہ صورتیں اختیار کر رہے ہیں انشاءاللہ مغفرت بھی ہو جائے گی. تو بھائی بیٹا بھی پڑھا سکتا ہے جنازہ، کوئی حرج نہیں ہے. میرا صرف کہنا کہ یہ کہ کم از کم اسے دین تو آتا ہو. بعض اوقات بالکل داڑھی منڈے ہیں، ٹھیک ہے کہ ہر ایک کا اپنا عمل ہے، ہم خدا نہ کرے کسی کو حقیر نہیں سمجھتے، جن کی نہیں اللہ انہیں توفیق دے. بعض اوقات داڑھی رکھ کر بھی لوگ غلط کام کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ داڑھی غلط. اب جنازے کے لیے وہ آگے بڑھتے ہیں تو لوگوں کو اس سے غلط پیغام جاتا ہے کہ دین کوئی چیز ہی نہیں ہے، امامت جس کا جی چاہے کر لے، بھائی داڑھی ہو نہیں ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. ڈاکٹر کے لیے ڈگریاں ہیں، انجینئر ہونے کے لیے ڈگریاں ہیں، اور دوسرے کاموں کے لیے ڈگریاں ہیں، لیکن امامت کے لیے کوئی ڈگری نہیں ہے. جس جاہل کا چاہے آگے امامت کر لے، اسے مسئلہ آتا ہو نہ آتا ہو، وہ سیدھا جا کے کیا بات کرے گا بتائیے. تو یہ دل کا جو ایک درد ہے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کبھی کبھی، اس کی وجہ یہ بھائی کہ کچھ ہم اپنی آخرت کے بھی سوچیں، اپنے بچوں کو اس قابل کرو کہ وہ تمہارا جنازہ پڑھائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، حیات دے، لیکن جب بھی ہر ایک آدمی نے جانا ہے کم از کم اس سے بہتر کیا ہوگا کہ ہماری اولاد ہمارا جنازہ پڑھا، لیکن کم از کم اتنا تو ہو کہ وہ پڑھا سکتا ہو، اسے طریقہ نماز جنازہ تو آتا ہو، دعائیں تو آتی ہوں، پھر بے شک کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور جو ہماری کمی کوتاہیاں اللہ دور فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.